الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. سورة نور کا ہم نے کل مطالعہ شروع کیا تھا, تین رکوع ہم اس کے مکمل کر چکے. مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس ہیں, اس سورہ مبارکہ پر تیسرا گروپ جو ہے وہ اپنے تکمیل تک پہنچے گا. 14 صورتیں ہم نے مکی پڑھی تھیں, سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک. اب یہ ایک صورت ہے مدنی, سورہ نور. اور جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شروع ہی میں اس سورہ مبارکہ میں جو احکامات دیے گئے ہیں تو بڑا ایک یونیک انداز ہے جو اس سورت کے آغاز میں موجود ہے. سورت انزلناها وفرضناها, یہ وہ سورت ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے. اور اس کے فوراً بعد جو ذکر شروع ہوا ہے وہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں اور جو سنڈاس پیدا ہوتا ہے کسی سماج میں یا معاشرے میں تو اس کی آخری حد ہوتی ہے زنا. لیکن اس کے آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بے حجابی ہے, ستر کے احکامات ہیں, پھر محرمات ہیں, پھر کوئی خاتون کن کن مردوں کے سامنے آ سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ. یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ڈسکس کی گئی ہیں اس صورت میں بھی اور اس کے بعد جو اگلی گروپ آئے گا اس کی مدنی صورت سورہ احزاب میں. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی, تقریباً ایک رکوع یا اس سے بھی زائد اس موضوع پر ہم نے پڑھا. اب یہ جو آیات آج ہمارے زیر درس آئیں گے, ابھی شروع میں پہلے ہی حصے میں, اس میں ہمارے مسلمان معاشرت اور سماج کے بارے میں چند بنیادی باتیں کہی گئیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت داخل ہوا کرو ایسے گھروں میں جو تمہارے اپنے گھر نہ ہوں. تم نے اپنے کسی عزیز کے گھر جانا ہے, کسی دوست کے گھر جانا ہے, کسی اور واقف کار کے گھر جانا ہے, غیر بیوتکم جو تمہارے اپنے گھروں میں نہیں ہے, حتی تستأنسوا جب تک کہ ان سے اجازت طلب نہ کر لو. بہت اہم بات ہے, گھروں کے اندر بے محابہ داخل ہو جانا, بغیر پیشگی جو ہے کوئی اطلاع دیے ہوئے اچانک پہنچ جانا, اور ذرا اگر روکا جائے کہ بھائی ذرا ایک منٹ ٹھہرے میں ذرا خواتین کو ایک طرف کر لوں, اس کے اوپر مائنڈ کرنا, اسے برا بنانا, یہ وہ چیزیں ہیں جو آغاز بنتی ہیں. اصل میں ہمارے دین کے اندر یہ مکسڈ گیدرنگ اور مخلوط معاشرت جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں. خواتین کا دائرہ کار الگ ہے, مردوں کا دائرہ کار الگ ہے, اور ان دونوں کے درمیان کمپلیٹ سیگریگیشن ہونی چاہیے. جہاں معاملہ اختلاط کا ہو جائے گا وہ کسی لیول پر بھی ہو, اس سے سوائے فطروں کے اور کوئی شے جنم نہیں لے گی. حتیٰ تستأنسوا جب تک کہ ان سے اجازت طلب نہ کر لو. جب وہ اجازت دے دیں کہ اب تشریف لے آئیے تو آپ جا سکتے ہیں. وتسلموا علی اہلھا, اور جیسے ہی داخل ہوگے تو گھر میں جو بھی ہے اس کو سلام کرو. جو گریٹنگز ہوتی ہیں السلام علیکم, یہ بھی گویا کہ ہمارے آداب, دین جو ہمیں سکھاتا ہے آداب اس میں سے ہے. اور صرف آداب بھی تو نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کوئی شخص اگر السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں, وہ رحمت اللہ ایڈ کرتا ہے تو 20 نیکیاں, اور وہ برکاتہ اور ایڈ کر دیتا ہے تو 30 نیکیاں اسے ملتی ہیں. تو یہ نیکیاں کمانے کا گویا کہ بہت اچھا ذریعہ بھی ہے, اور پھر یہ کہ اس کی وجہ سے ایک احترام بھی پیدا ہوتا ہے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فیها احدا, اگر اب تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ, فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، گویا کہ آپ نے نوک کیا ہے، آپ نے جو ہے کوئی اجازت طلب کی، آپ کو اجازت نہیں مل رہی، اس گھر میں کوئی نہیں ہے، یا فرض کیجئے کوئی ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کو انوائٹ کر سکے، اندر بلا سکے، تو فرمایا گیا پھر بھی مت داخل ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو. ایک ہوتا ہے کسی شخص کے گھر پر آپ گئے ہیں باقاعدہ، اسے بتا کر کہ میں فلاں وقت آؤں گا، وہ شخص آپ کا منتظر ہوگا، لیکن یہ کہ بغیر بتائے بغیر وقت لیے آپ عین دوپہر میں کسی کے گھر جا کر جو ہے وہ نوک کرنے لگ جائیں تو آداب کے خلاف ہے. پھر عرب مزاج کے اندر چونکہ قیلولہ بھی ہوتا ہے تو اس میں وہ جو ہے بہت ریلیکسنگ موڈ میں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی تنگ کرنا. بڑی خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر پر گئے، ایک مرتبہ انہوں نے کھٹکھٹایا اور السلام علیکم کہا، کوئی جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ پھر السلام علیکم کہا، پھر کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ السلام علیکم کہا. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو گھر ہوتے تھے وہ تو بڑے مختصر ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ چار چار کنال کے اوپر کوئی کوٹھی ہو تو السلام علیکم کی آواز تو اندر جائے گی نہیں، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں گویا کہ طے ہے کہ وہ آواز وہاں تک پہنچ گیا. اس کے بعد جب تین مرتبہ حضور نے السلام علیکم کہا تو آپ واپس پلٹنے لگے، تو جو صاحب خانہ جو صحابی تھے وہ فوراً دروازہ کھول کر آئے اور حضور سے لپٹ گئے. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ میں نے تین مرتبہ السلام علیکم کہا تھا، تھوڑے تھوڑے وقت، یہ نہیں کہ ایک ہی مرتبہ داغ دیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ایک ہی دفعہ کے مساوی ہوگا. ایک دفعہ آپ نے کیا، پھر تھوڑا سا ویٹ کریں، توقف کریں، جو نیچرل ہے، جو سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو پھر صحابی سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی زبان سے میرے لیے تین مرتبہ سلامتی کے الفاظ نکلیں. یہ گویا کہ ان کی اپنی ایک محبت ہے، اس کا ایک خاص جو ہے ڈائمینشن ہے. تو اس پر وہ پھر لپٹ گئے کہ جی یہ میں اصل میں چاہتا یہ تھا. تو اس پر حضور مسکرائے، گویا کہ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ نہیں نکلے باہر تاکہ حضور کی زبانی ان کے لیے جو ہے السلام علیکم تین مرتبہ جو ہے حضور یہ کہیں. تو اگر تمہیں کہا جائے پلٹ جاؤ تو پلٹ جایا کرو، اس کو مائنڈ نہ کیا کرو. ہوا اسکا لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ. دیکھیے بڑی تفصیل کے ساتھ، اس لیے کہ بنیادی یونٹ جو ہے کسی بھی معاشرے کا وہ گھر ہے، اور گھر کے بارے میں اتنی باریک بینی کے ساتھ اگر ان معاملات کو نہیں لیا جائے گا تو بنیادی غلط ہوگی. تم پر کوئی گناہ یا وبال نہیں ہے. ان تدخلوا بیوتن غیر مسکونت، کہ تم ایسے گھروں میں جاؤ کہ جن میں سکونت نہیں ہے، جہاں خواتین نہیں ہیں، جہاں فیملی لائف نہیں ہے، ہاسپٹل ہے، کوئی اور اسی حوالے سے جو ہے کوئی آفیسز ہیں، اس کے اندر جا کے آدمی کھڑا رہے جی جب تک اجازت نہیں ملی کہ میں نے جاؤں گا تو وقت وقت ضائع کرے گا. مت فیہا متاع لکم، کہ جس میں تمہارے لیے متاع ہے یا یہ کہ تمہارا کوئی کام ہے. غیر مسکونت، جہاں سکونت اختیار نہیں کی جاتی، رہائش نہیں ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اے نبی کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں. صحابہ اکرام کا تصور کیجئے، جو پاکیزگی اور جو طہارت ان کی نگاہوں میں ہوگی اس کا شاید ہزارواں حصہ بھی ہمیں میسر نہ ہو، لیکن ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر جو ایک کشش رکھی ہے، تو یہ بالکل بنیادی چیزیں ہیں جو بالکل آغاز ہے. اگر یہیں سے آپ نے جو ہے کہیں ڈائیورشن اختیار کر لی تو پھر آگے جا کر معاملہ بگڑ سکتے ہیں. اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کیا کرو. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہی ان کے لیے بہت بہتر ہے. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اسی طرح مومن عورتوں سے بھی آپ کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، نیچا رکھے، کہ دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا نہ مردوں کے لیے ٹھیک ہے نہ خواتین کے لیے ٹھیک ہے. اگر صرف مرد ہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ رستے میں جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، وہاں اگر آپ نے بس نیچے ہی نگاہیں کر لی تو پھر تو آپ کسی گاڑی کے نیچے آ جائیں گے، آپ کو یہ نہیں ہے کہ. لیکن یہ کہ آنکھوں کے اندر ایک پاکیزگی ہونی چاہیے، کسی خاتون کو یا کسی عورت کو دیکھ کر آپ کی نظر کے اندر ایک احترام ہونا چاہیے، نظر کو جھکی ہونی چاہیے. انہیں بھی چاہیے کہ اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور نہ وہ واضح کیا کریں یا ظاہر کیا کریں اپنی زینت کو مگر سوائے اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ عورت کا اپنا ایک سراپا ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک جسم ہے، وہ خواب کتنی ہی ساتر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی قد و قامت اچھی ہے یا یہ کہ جسم کا جو ہے وہ اس میں کوئی اور ایسا ہے کہ جو آدمی، وہ تو کوئی خاتون خواہ کتنے ہی پردے میں نہ گزر رہی ہو، لیکن یہ کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو آپ چھپا سکتے ہی نہیں. ہاں پٹھانوں کے ہاں جو ایک برقع ہوتا ہے، خاص قسم کا جو ایک ٹوپی ہوتی ہے پورے جسم کو گھیر لیتا ہے، جس کے لیے ہمارے ہاں الفاظ جو ہے شٹل کاک برقعے کے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایسی شے ہے کہ جس کے اندر پھر عورت اس طرح مستور ہو جاتی ہے کہ آپ کو اس کو کانٹورز سوائے قد کے اور کوئی شے جو ہے اس میں واضح نہیں ہوتی. تو الا ما ظہر منہا، جو شے خود بخود ظاہر ہو جائے جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں. اب یہ احکامات وہ ہیں جو گھر کے اندر کے ہیں، گھر میں مرد بھی موجود ہیں، باپ ہے تو جوان بیٹی بھی موجود ہے، اسی طرح یہ ہے کہ اگر ماں ہے تو جوان بیٹا بھی موجود ہے، بہنیں ہیں تو وہ بہرحال جوان ہیں. تو اس کے اندر بھی فضا وہ ہونی چاہیے جس میں شرم حیا اور عفت، اور خاص طور پر گھروں کے اندر بھی جو لباس پہنے خواتین، اس میں بھی کوئی لباس ایسا نہ ہو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو، جس میں کنٹور ظاہر ہو رہے ہوں، اور پھر یہ کہ دوپٹے کا کوئی خیال ہی نہ ہو. حالانکہ عورت کے جسم کے اندر بہرحال وہ اس کے جو سینہ ہے بہت اٹریکشن ہے اس کے اندر. تو کسی بھائی کے لیے بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن کو دیکھے اسی طرح دیدے پھاڑ پھاڑ کر، وہاں بھی اپنی نگاہوں کو. یہ جو بات ہو رہی ہے گھر کے اندر کے پردے کی ہو رہی ہے کہ گھر کے اندر بھی شرم حیا عزت عصمت اس طرح کی نگاہوں کے اندر ایک طہارت اور پاکیزگی کا معاملہ ہونا چاہیے. اور اس میں ایڈیشنل یہ ہے کہ اپنی جو بھی اوڑھنیاں ہیں ان کا بکل مار لیا کرو اپنے سینوں کے اوپر. ولا یبدین زینتہن، اور وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. اب یہاں اتفاق ہے کہ یہاں زینت سے مراد ہے عورت کا چہرہ، اس لیے کہ آگے جو لسٹ آ رہی ہے وہ ان کی ہے کہ جن سے کوئی خاتون نکاح نہیں کر سکتی، محرمات ہیں، لہذا ان کے سامنے کوئی عورت اپنی زینت بمانی چہرے کے آ سکتی ہے. یہ زینت سے مراد جو بناؤ سنگھار نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی جو ہے کوئی وہ جھمکے پہنے ہوئے ہیں، یا یہ کہ کوئی ہار بڑا سا لگایا ہوا اس کو ظاہر نہ کیا کرو، وہ تمام چیزیں تو چھپ جاتی ہیں. لیکن گھر کے اندر جو فرمایا گیا الا لبعولتہن او آبائہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. کھلے چہرے کے ساتھ کن کن کے سامنے آ سکتی ہیں؟ اپنے خامندوں کے سامنے، الا لبعولتہن او آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے. اس طرح والد ہے، والد کے بھائی چچا ہیں، اور اس کے اوپر اور چلے جائیے دادا ہے تایا، تمام اس میں آ جائیں گے. او آبائی بعولتہن، یا اپنے خامندوں کے جو باپ ہیں ان سے. او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہیں کھلے چہرے کے ساتھ. او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہیں. فرض کیجیے کہ شوہر کا کسی اور بیوی سے جوان بیٹا ہے تو اس کے سامنے بھی یہ خاتون آ سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے اسی طرح کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے کوئی خاتون آ سکتی ہے. او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہیں، بہنوں کے بیٹے بھانجے ہو گئے، بھائیوں کے بیٹے بھتیجے ہو گئے. او نسائہن، یا اپنی ہی جیسی عورتوں کے سامنے جو اپنے ہی مسلمان عورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی تفصیل بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ یہاں احکامات دیے جا رہے ہیں کہ کوئی خاتون کھلے چہرے کے ساتھ صرف ان کے سامنے آ سکتی ہے. اب جو حضرات جو ہے اس کے قائل ہیں کہ نہیں جی عورت کے لیے چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں، حالت احرام میں جو ہے عورت کو اپنا چہرہ جو ہے اس کو اس کے لیے حجاب نہیں ہوتا، کوئی خاص حالات ہیں. اب کوئی شخص حج یا عمرے کے لیے گیا ہے تو اس کے ذہن کے اندر کوئی الٹا سیدھا خیال تو نہیں آئے گا، وہ خاص ایک مقصد کے لیے جا رہا ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے تو. لیکن اس میں بھی آج کل کا جو فتنے کا دور ہے تو اس میں بھی علماء کا فتویٰ اس پر ہے، جتنے بھی ہماری جو ہے جامع اظہر کے ہیں، سعودی عرب کے جتنے علماء ہیں ان کا بھی فتویٰ، یہاں بھی ہمارے یہاں جو بھی حنفی حضرات ہیں وہ بھی اس کے اوپر کرتے ہیں کہ اپنے چہرے کو آج کل جو دور ہے فتنے کا تو اس کو ڈھانکنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ جس شے سے ڈھانکے وہ جو ہے کوئی نقاب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ صرف کپڑے کا ہو، اور بہتر ہے کہ چہرے کے ساتھ مس نہ ہو. یہ کچھ رائے تو اس کے ساتھ عائد کرتی ہیں. اوما ملکت ایمانہن، یا یہ کہ اپنے جو بھی اپنی لونڈیاں ہیں، پہلے زمانے میں لونڈیوں سے بھی پردہ کیا جاتا تھا، شریف زادیاں جو ہیں، اس لیے کہ وہ بہرحال ان کے ہاں بہت سے اعتبارات سے اخراقی گراوٹ ہوتی تھی، تو لہٰذا ان سے بھی دور رہو. ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ مرد کے جو طفیلی کے طور پر رشتے دار نہیں ہے، کوئی بوڑھا شخص ہے، کسی دوسرے شخص نے اپنے ہاں اس کو رہائش فراہم کر دی، اور اس کے اندر یہ فرما دیا گیا ان کے اندر کوئی چاہت نہیں ہے خواتین کی، وہ گویا کہ اس درجے جو ہے وہ بالکل مجبور ہو چکے ہیں، اس گھر کے اندر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں اور بہت احسان مند ہے اس گھر کے جو بھی مالک ہیں ان کے. اوی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کے جن کے اوپر ابھی خواتین کے جو پوشیدہ معاملات ہیں وہ ابھی کھلے نہیں ہیں. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، اور نہ انہیں یہ چاہیے کہ اپنے پاؤں کو زور سے مارے، کس معنی میں کہ جو کوئی گھنگھرو یا یہ کہ کوئی کسی قسم کی اگر کوئی چیز، پہلے زمانے میں ہوتا تھا اب اس کا رواج نہیں، لیکن کہ خواتین جہاں چوڑیاں پہنتی تھی تو اسی طرح جو ہے پاؤں میں بھی وہ کوئی شے اس طرح کی لگا دیتی تھی جس سے آواز آتی تھی. تو یہ جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جب چلتی تھی تو زور سے پیر مارتے ہوئے تاکہ اس کی جھنجھناہٹ ہو، پتہ چلے کہ بڑا زیور پہنا ہوا ہے. لیعلم ما یخفین من زینتهن، تاکہ یہ کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا ایسی شے ہے جو زینت ہے کہ جو ان کی آواز آ رہی ہے اس کی وجہ سے. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، اور اے مؤمنوں اللہ کے حضور توبہ کرو، مل جل کر اجتماعی توبہ ہر اعتبار سے، توبۃ النصوح جس میں ایک مرتبہ جو ہے انسان کے عمل اور اس کے جو ہے کردار کے اندر بھی فرق واقع ہو جائے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح تک پہنچ سکو. وانکحوا الایاما منکم، اور جو بھی تمہارے اندر ایسے مرد ہیں، ایاما کے ان کو کہتے ہیں وہ خاتون کے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو، بیوہ یا متعلقہ، یا وہ مرد کے جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہو یا اس کی بیوی اس سے خلع لے چکی ہے، اب وہ بے نکاح ہیں، خواہ وہ خاتون ہے خواہ مرد ہے. حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان معاشرے کے اندر اگر کوئی مرد یا عورت ایسا ہے کہ جو اس وقت نکاح کی قید میں نہیں ہے، اس کے بیوی کا یا شوہر کا کوئی انتقال ہو چکا، تو انکحوا الایاما منکم، تم میں سے جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو. اسی کے اندر پاکیزگی بھی ہے، اسی کے اندر بہرحال ایک پارٹنر کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کے اندر رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے گھر کا تصور ضروری ہے. ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی بہت ایکسٹریم پر ہیں، کوئی شخص ہے اس کی بیوی فوت ہو گئی، اب یہ شخص جو اب گویا کہ اب اس کی پاس اب وہ بیوی نہیں ہے، اب وہ نکاح کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، ذرا کوئی بات کرتا بھی ہے تو لوگوں کی طرف سے انگلیاں اٹھتی ہیں، سب سے بڑھ کے مخالفت تو گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، اس شخص کے اپنا بیٹا یا بیٹی جو ہے سب سے بڑی آڑ بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ یہ معاملہ اسلامی معاشرے کا نہیں ہے، اسلامی معاشرت کے اندر تو گویا کہ اگر وہ تمہارا باپ ہے تو اسے ضرورت ہے، اسے بھی گویا کہ ضرورت ہے ایک جو ہمدرد ہو اس کی، جو تکلیف جو اس کی جو ہے کوئی بیمار ہو سکتا ہے کسی اعتبار سے اس کے کام آنے والی ہو، تو ان کے گھر کو بسانے کے لیے خاص طور پر یہ حکم دیا گیا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ معاملہ ہوا تھا، انہوں نے یہ تحریک شروع کرنا چاہی تھی، تو سب سے پہلے وہ اپنی اس بیوہ بہن کے گھر گئے کہ جو اچھی خاصی عمر کی تھی، عمر رسیدہ تھی، اور ان سے جا کر کہا تھا کہ میں اس معاملے میں ایک تحریک شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بیوائیں ہیں ان کے نکاح ہونے چاہیے، تعداد بڑھ رہی ہے بیواؤں کی، وہ پوری پوری زندگی فرض کیجئے کہ نوجوان عورت ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، ایک یا دو بچے ہیں یا وہ بھی نہیں ہے، تو اب پوری زندگی وہ نکاح نہیں کرے گی، اس لیے کہ معاشرے کے اندر نکو بن جائے گی. یہ ہندوانہ جو اثرات ہمارے ہاں آئے ہیں، وہاں تو ستی کا تصور ہے، اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی جو ہے اسی کے ساتھ، سب سے بہتر یہ ہے کہ اسی کی چتا کے اندر وہ بھی جل جائے، ختم ہو جائے. ان کے ہاں تو اس قسم کی خرافات بھی موجود ہیں، تو وہ معاشرے کے اوپر جو ہمارے وہ اثرات ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے، اور ہمیں شعوری طور پر اس جانب جو ہے قدم بڑھانا چاہیے کہ جو حضرات بھی جو ہیں اب بے نکاحے ہیں کہ جن کی بیوی فوت ہو چکی ہے، وہ خواتین کہ جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں، ان کے اچھے انداز میں جو ہے ان کے لیے رشتے کا بندوبست کریں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ، تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنی اس بہن کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں اس طرح تحریک شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آغاز گھر سے کروں، لہذا ان عمر رسیدہ جو خاتون تھی ان کی بہن، ان کا پہلے نکاح کرایا اور اس کے بعد پھر یہ تحریک شروع کی، اور یہ قرآن کا حکم تھا کہ جس پر وہ عمل کرنا چاہتے تھے. وہ صالحین من عبادکم و امائکم، اور اسی طرح وہ جو صالح ہیں نیکوکار لوگ جو تمہارے غلاموں میں سے ہیں یا لونڈیوں میں سے، ان کے بھی نکاح کیا کرو. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ اس وقت مفلس ہیں فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، شیخ علم رکھنے والا ہے. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ کہ جو نکاح کی مقدرت نہیں رکھتے. نکاح کرنے کے لیے کسی آزاد عورت سے نکاح کرنا ہے تو آپ کو مہر دینا ہے، مہر کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو انہیں چاہیے پاک دامنی کی زندگی اختیار کریں. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ کثرت سے روزے رکھا کریں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، کہیں سے ان کے پاس اگر بندوبست ہو جائے مہر دینے کا تو وہ نکاح کر لیں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ جو تمہارے غلام ہیں وہ اگر تم سے کتابت مکاتبت کرنا چاہے، مکاتبت کیا ہوتی ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے یہ کہے کہ میں آپ کو اتنے ہزار درہم یا اتنا جو بھی کرنسی ہوگی یا آپ کو میں ادا کر دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں، تین یا پانچ سال کی مدت میں ایک رقم میں آپ کو دے دوں گا، پھر گویا کہ پھر مطلقاً آزاد ہو جاؤں گا. تو اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اسلامی معاشرے کے اندر. اس زمانے میں چونکہ یہ ایک باقاعدہ غلاموں کا اور لونڈیوں کا طبقہ موجود تھا، تو ان کے لیے جو بھی بہترین صورتحال ہو سکتی تھی قرآن حکیم نے اس کی طرف نشاندہی کر دی کہ اگر کوئی غلام مکاتبت کر کے اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہے تو اس پہ جو ہے رکاوٹ نہ ڈالا کرو، بلکہ انہیں مکاتبت کے لیے جو ہے ان کو الاؤ کر دیا کرو. فکاتبوہم، تو ان کے مکاتبت کو قبول کر لیا کرو. ان علم تم فیہم خیرا، اگر اس میں تمہیں کوئی بہتری کا معاملہ ہو، اگر پتہ ہی ہے کہ وہ جو ابن ملازم ہے وہ تو ہے ہی بالکل، جسے آپ کہیے ہمارے ہاں ہٹ حرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کہیں ملازمت کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کے پاس ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے پیسے آئے اور وہ مجھے دے اور اس کے بعد پھر آزاد ہو جائے، تو بات دوسری ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو دیا کرو اپنے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں سے جو ہے وہ بدکاری کا معاملہ نہ کرایا کرو. یہ بھی ان کے ہاں موجود تھا، کسی شخص کی تین چار لونڈیاں ہیں تو ان میں ایک دو کو جو ہے پیشہ ور بنا دیا اور ان کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا، بہت بڑا گناہ. ان عرب تحسن، جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. یہ تب تک وہ عرض الحیات دنیا، تاکہ تم اس کے ذریعے دنیا کی کوئی کرنسی حاصل کر سکو، روپیہ پیسہ حاصل کر سکو، اپنی لونڈیوں سے جو ہے وہ پیشہ کروا کے. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو شخص بھی ان کو مجبور کر دے گا اس کام کے لیے، وہ ہے کہ وہ ٹارچر کر رہا ہے اس کو کہ یہ کام تمہیں لازمن کرنا ہے اور مجھے کمائی لا کر دینی ہے، تو ان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے من بعد اکراہن غفور الرحیم، ان خواتین کے حق میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے جو ہیں چونکہ اس کی لونڈی، اگرچہ قرآن میں جو ہے منع کر دیا کہ ان کے ذریعے پیشہ نہ کراؤ، لیکن اگر کوئی مجبور کر رہا ہے تو ان لونڈیوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گویا کہ فضل اور اللہ کا رحم ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور اے مسلمانوں ہم نے تمہارے لیے یہ آیات مبینات جو ہے واضح نشانیاں روشن دلیلیں قرآن حکیم میں جو ہے نازل فرما دی ہیں. مثلا من الذین خلوا من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ان کے بھی ہیں، ان کے بھی قصے ہیں اس قرآن کے اندر، قوم عاد قوم ثمود. وموعظۃ للمتقین، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ نصیحت ہے اہل تقویٰ کے لیے، اس سے نصیحت آمودی وہی کر سکیں گے جن کے اندر تقویٰ ہے. اب اگلا رکوع جو ہے پانچواں، یہ ہمارے منتخب نصاب کا بہت اہم رکوع ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے نور زمین و آسمان کا. مثل نوری ہی کا مشکات فیہا مصباح، یہ اصل میں وہ نور جو انسان کی فطرت میں ہوتی ہے اس کے لیے ایک تمثیل یہاں بیان کی جا رہی ہے. اس کے نور فطرت کی مثال ایسے ہے گویا کہ ایک طاق ہے جس کے اندر ایک چراغ روشن ہے. کا مشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کی قندیل میں ہے. الزجاجت کانہا کوکب دری، اور وہ شیشے کی قندیل جو ہے وہ ایسے ہے گویا کہ کرسٹل کلیئر. کوکب دری، وہ شیشہ کے جو بالکل صاف اور ستارے کی طرح چمک رہا ہو. یوقد من شجرت مبارکت زیتونت، اور اس کے اندر بھڑک رہا ہے ایک انتہائی مبارک درخت کا تیل جو ہے زیتون کا تیل. لا شرقیت ولا غربیہ، اور یہ درخت جو ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یہ انسان کے سینے کے اندر جو دل ہوتا ہے اس کے لیے بہترین تشبیہ قرآن نے دی. سینہ جو ہے ایک طاق کی مانند ہے، اس کے اندر یہ دل موجود ہے جو اصل میں نور فطرت کا محبت ہے. اس دل کے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کسب سیئات کی وجہ سے پردے آ جاتے ہیں، حجاب آ جاتے ہیں، نتیجتاً وہ نور جو ہے اندر بالکل جسے آپ کا یہ دب کر رہ جاتا ہے، بالکل مندمل پڑ جاتا ہے، اس کی روشنی باہر نہیں نکلتی. اور پھر یہ کہ اس کے اندر وہ جو نور تقویٰ ہے وہ ایسے درخت کا تیل کی کچھ تشبیہ دی گئی ہے نور فطرت کو، کہ جو گویا کہ بھڑک اٹھنے کے لیے تیار ہے، ابھی آپ کے دیا سلائی اس کے قریب نہیں آگے آ جائے گا اور فوراً آگے بڑھ کر جو ہے آگ کو لپک کر جو ہے وہ قبول کرتا ہے. یہ وہ نور فطرت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. ایک طاق، اس کے اندر جو ہے ایک قندیل روشن ہے، اور وہ ایسے شیشے میں ہے جس کے اندر کہیں کوئی اوپیکنس نہیں ہے، بالکل کرسٹل کلیئر ہے. اور یہ وہ نور فطرت اب باہر جو ہے نکلنا چاہتا ہے. انسان کی سیرت، اس کے کردار، اس کے اندر اس کی علامات ظاہر ہوں گی. خارج میں نور وحی اگر اسے میسر آ جائے تو یہ دونوں نور مل کر جو ہے ایک بہترین شکل اختیار کر لیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہترین مثال ہیں. نور فطرت بھی بدرجہ عتم ان کے اندر موجود اور خارج میں نور وحی, جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت پیش کی ہے دعوت توحید, فوراً لبیک کہا, حضور کے الفاظ موجود ہیں. میں نے جس شخص کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی ہے ہر شخص نے لحظہ بھر کا توقف کیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ ان کا نور فطرت اتنا شفاف تھا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر جو اس کو قبول کر لیا, کوئی آرگومنٹ, کوئی دلیل مانگنا, کوئی شے نہیں. کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا, وہ اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ جہاں انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی, ان کا نور فطر اتنا شفاف تھا. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس نار, اس کے اندر جو روغن جل رہا ہے, جو تیل ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ وہ فوراً ہی بھڑک اٹھے, لو لم تمسس نار, خواہ اس کو آگ نے چھوا بھی نہ ہو. جس کی بہترین مثال ہمارے ہاں پیٹرول کی ہے, وہ اتنا فائن ہوتا ہے کہ ابھی کچھ فاصلے پر ہے اور آپ نے یہاں دلائے سلائی روشن کی اور فوراً آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا. جبکہ اور جتنے بھی تیل ہیں آپ کے, مٹی کا تیل ہو, سرسوں کا تیل ہو, اس کے لیے آپ کو کسی واسطے کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی بتی لگانی پڑتی ہے. نور اعلی نور, یہ مثال ہے نور اعلی نور کی. باطن بھی نور فطرت سے منور اور خارج میں نور وحی بھی آ کر جو ہے گویا کہ دونوں مل گئے. یہد اللہ لنوره من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ, وہ گھر کے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس پہ اللہ کا ذکر کیا جائے. مراد مساجد, مساجد کے اندر جو ہے بہت زیادہ تزئین و آرائش, اور اس کے اندر جو مختلف قسم کی چیزیں لگا دینا, جھنڈیاں, جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی توجہ انہی چیزوں کے اندر جو ہے وہ گم ہے, اس سے منع کیا گیا. اس کے اندر ایک سادگی ہونا چاہیے, ایک وقار ہونا چاہیے. اسی طرح دیواروں کی جو فرنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر پورے پورے جو ہے وہ کتبے لکھے ہوئے لگا دیتے ہیں. اب معلوم ہوا کسی شخص نے نماز کی نیت تو باندھی ہے لیکن پڑھ رہا ہے وہ سامنے اس کو, ایسی مثالیں ہوتی ہیں, تو اس سے بھی منع کیا گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں جو آپ کے گویا کہ وہ جو کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کو افیکٹ کرنے والی ہیں اس میں نہیں, یہ نہیں. بہرحال مساجد کا جو ہے مقام کسی بستی کے اندر بڑا نمایاں ہونا چاہیے. ان ترفع, کہ ان کو بلند بھی کیا جائے, وہ اس کا رفیع اسمہ, اور اللہ کا نام اس میں لیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, اور وہاں پھر وہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے صبح و شام. رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, وہ جوان مرد کے جنہیں غافل نہیں کرتی ان کی تجارت اور نہ ہی کوئی بیع و شرا لین دین, عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. وإقام الصلاة, اور نماز کو قائم کرنے سے. وإیتاء الزکاۃ, اور زکات کو ادا کرنے سے. گویا کہ دنیاوی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنتی. دکان پر بیٹھے ہوں, اپنے شو روم پر بیٹھے ہیں, لیکن جیسے ہی آذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو تمام جو بھی مصروفیت تھی ان کو ترک کرو اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ نماز کے لیے. یہ ہے کہ کوئی شے غافل نہ کر سکے نماز کی ادائیگی سے, اللہ کے ذکر سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, اور یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خوف سے کہ جس دن انسان کے دل اور آنکھیں پتھرا جائیں گی. قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے ان کے بہترین کاموں کی. ویزیدہم من فضلی, اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید عطا فرمائے اپنے فضل سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے, اس کے رزق کے پیمانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. والذین کفروا اعمالہم کسراب, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال تو اس سراب کسی ہے. سراب اصل میں دھوکے کو کہتے ہیں, اور خاص طور پر یہ اصطلاح ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتی ہے. ریگستان میں کوئی شخص اگر جا رہا ہو تو ریت جو ہے دور سے دیکھنے میں آپ کو لگے گا پانی ہے. ابھی بھی جن حضرات نے موٹر وے پر سفر کیا ہو تو آپ نے کبھی دھوپ میں اگر دیکھیں, رات کو تو وہ کیفیت نہیں ہوتی لیکن دھوپ کے اندر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑے سے فاصلے پر آگے پانی ہے. وہ اصل میں نظروں کا دھوکہ, یہ ہے سراب. کوئی شے آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے. تو والذین کفروا اعمالہم کسراب, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے نیک اعمال کی مثال ایک دھوکے کسی ہے, سراب کسی ہے. بقیعت, جو کسی ایک ریگستان میں ہو, ویران میں ہو. یحسبہ الظمآن ماء, پیاسا اس کو یہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے اور اسی کے اندر جو ہے پہنچنا چاہتا ہے, لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے وہ پانی اور اس سے دور ہوتا جاتا ہے, اس لیے کہ پانی تو ہے ہی نہیں, وہ تو ریفلیکشن ہے. اور موٹر وے پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات اگر سامنے سے کوئی ٹریفک آ رہی ہو یا یہ کہ کوئی درخت ہو تو اس کا سایہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے اس سراب کے اندر سے. وہ کہ اس درجے پرفیکٹ تصویر ہوتی ہے وہ نظر کا دھوکہ کہ پانی نہیں ہے لیکن آپ کو پانی محسوس ہو رہا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجد شیئا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں کوئی شے نہیں پاتا، اب وہ پانی اور آگے چلا گیا، اس لیے کہ پانی تو ہے ہی نہیں، وہ تو نظر کا دھوکا ہے. ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود اور وہ اس کا حساب چکا دیتا ہے، گویا کہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے. یہ اصل میں انسان کی وہ نیکیاں ہیں جس کے بارے میں اسے زوم ہوتا ہے کہ شاید اس کو آخرت میں بڑی کام آئیں گی، لیکن ان میں ریاکاری ہے، خود نمائی ہے، بظاہر صدقہ و خیرات ہے لیکن جو رقم صدقہ و خیرات میں خرچ کی گئی وہ حرام کی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فیکٹرز ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ان کی وہ نیکیاں مقبول نہیں ہوں گی، بلکہ وہ اس شراب کے مانند ہوں گی. اسی طرح فرمایا گیا قرآن حکیم میں، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کی یہ نیک اعمال جو ہیں اس ریت، اس جو ہے وہ راکھ کی ڈھیر کی طرح سے ہوں گے کہ تیز ہوا چلتی ہے تو منتشر ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہتا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد حساب لینے والا ہے. او کظلمات فی بحر اللجین، یا مثال ہے ان اندھیروں کی کہ جو ایسے سمندر میں ہو جو بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے. یغشاہ موجن، اور وہ ٹھائی ہو اس کے اوپر موج، من فوقہ موجن، اور اس کے اوپر اور موج، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر وہ بادل ہو بہت گہرے. یہ وہ اندھیرے کا تصور ہے کہ جس سے شاید زیادہ اندھیرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، سمندر کی تہ، اور پھر یہ کہ سمندر کی تہ کا اندھیرا اپنی جگہ، پھر یہ کہ موج در موج اس کے اوپر پانی ہے، پھر اور اوپر چلے جائیے تو دمیز بادل موجود ہیں، جو کوئی روشنی اگر ہو سکتی ہے کچھ ستارے کی یا چاند کی، وہ بھی نیچے نہیں پہنچ سکتی. اس کو کہا گیا ظلمات بعض ہوا فوق بعض، یہ اندھیروں پر اندھیرے کی مثال ہے. جس شخص کا نور فطرت وہ بھی بالکل مندمل ہو چکا، ختم ہو چکا، بدکاریوں اور سیاہ کاریوں کی وجہ سے جو ہے اس کا وہ نور جو ہے بالکل اندر دب چکا ہے، وہ باہر نکل نہیں رہا، اس کی سیرت و کردار میں واضح نہیں ہو رہا. اور جہاں تک خارج میں نور وحی کا معاملہ ہے، اس کی تو توجہ دینے کو تیار نہیں. تو یہ ظلمات بعضها فوق بعض، پہلی مثال تھی نور اعلی نور، نور پر نور، اندر بھی نور ہے اور باہر نور وحی موجود ہے. اور یہاں کیا صورتحال ہے کہ اندر بھی سیاہ اندھیرے ہیں اور باہر اگرچہ نور ہے لیکن ان کی اصل وہ بصیرت جو ہے وہ موجود نہیں. ظلمات بعضها فوق بعض، یہ مثال ہے اندھیروں پر اندھیرے کی. اذا اخرج یده لم یکد یراها، جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے تب اس کو ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا، اس درجے اندھیرے ہیں. ومن لم یجد اللہ له نورا فما له من نور، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی نے نور نہ بنایا ہو تو اس کے لیے اور کہاں سے نور آئے گا. یہ ایک رکوع جو ہے اس میں تین مثالیں بھی دی گئیں، اور خاص طور پر اس حوالے سے جو تمثیل دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے ایک نور فطرت دے کر بھیجا ہے، وہ اس نور کو ضائع کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، غلط عقائد کی وجہ سے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتی ہے زمین و آسمان کی ہر شے. والطیر صافات، اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے فضا میں اڑ رہے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ہر شے، سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا، ان ساتوں آسمان اور اس زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، تو سبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قدرت نہیں دی ہے کہ ان تسبیح کے الفاظ کو ہم سن سکیں یا اس کو محسوس کر سکیں. ہمیں معلوم ہے کتنی ساؤنڈ ویوز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے کان سن نہیں سکتے، الٹرا ساؤنڈ جو ہے آپ کے کہاں کہاں سے انویسٹیگیشن میں پروسیس کرتا ہے ساؤنڈ ویوز، لیکن یہ کہ آپ کے کان تو اس کو نہیں سن سکتے. تو کیا جب اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جو ہے ان پتوں کو، ان پھولوں کو اور اپنی تمام مخلوقات کو کوئی زبان دی ہو اور وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہو. قرآن کی آیت ہے کہ کوئی شے اس کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور حمد نہ کر رہی ہو. تو اللہ کو معلوم، قد علم صلاتہ ہوا تسبیحا، یہ چرند ہے، پرند ہیں، بہائم ہیں، وہ حوش ہیں، جتنے بھی ہیں یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کس طرح ان کو اپنی نماز ادا کرنی ہے. نماز بہی مانا کہ اللہ کے سامنے انہوں نے کس طرح جو ہے تسبیح کرنی ہے اور اس کی تحمید کرنی ہے. واللہ علیم بما يفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی. وإلی اللہ مصیر، اور بالآخر سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. الم تر ان اللہ یسجی صحابا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جو بادلوں کو چراتا ہے، ان کو ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، اور ان کے بعد ان کے اندر جو ہے ملاپ پیدا کر دیتا ہے. پہلے بادل جو ہے ٹکڑیوں کی شکل میں ہے، پھر مل کر جو ہے پورے آسمان کے اوپر چھا گئے. ثم یجعلہ رکاما، اور اس کے بعد انہیں تہ بر تہ جو ہے ایک دوسرے پر جما دیتا ہے. اور اس کا تجربہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے ہوائی سفر کیا ہو، بادلوں کی ایک تہہ ختم ہوگی تو اس کے بعد بہت بڑا ایریا آئے گا جہاں بادل نہیں ہے، پھر وہ جہاز اور اوپر جائے گا، پھر دوسری تہہ آئے گی، تیسری تہہ آئے گی، تہہ بڑھتے ہیں سما یا جلوہ رکامن، اور پھر ان بادلوں کو تہہ بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، یہ اللہ کے ساتھ جو ہے نظام وہی ہے، فطر الودا کا یخرج من خلالی، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ انہیں بادلوں کے اندر جس طرح چھلنی میں سے پانی جو ہے ٹپکتا ہے، بادلوں سے قطرے برآمد ہوتے ہیں، وہ ينزل من السماء من جبال فيها من برد، اور اسی طرح آسمان کی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ وہ بادل جو پہاڑ کی طرح نظر آ رہے ہیں اسے اولے بھی برساتا ہے، فيها من برد، جس میں اولے ہوتے ہیں، فیصیب بھی میشا یصرف ہوا میشا، اور یہ اولے جو ہے کسی ایک کی کھیتی کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے کسی اور کی کھیتی ہے کہ جس کے وہ ٹل جاتے ہیں، جو محفوظ رہتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یکاد ثنا برقی یذهب بالابصار، اور وہ جو چمک ہوتی ہے اس بجلی کی، اس کی وجہ سے قریب ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں کو اچک کر لے جائے، اور کتنی اس کے اندر جو ہے وہ بادلوں کے اندر جو پازیٹو اور نیگیٹو آپس میں مل کر جو بڑے دھماکے بھی ہوتے ہیں اور بڑی جو ہے بجلی کی جو ہے وہ چمک بھی نظر آتی ہے، وہ محسوس ہوتا ہے تمہاری آنکھوں کو اور نگاہوں کو بصارت کو اچک کر لے جائیں گی، یقلب اللہ اللیل والنہار، اسی طرح اللہ تعالیٰ رات اور دن کو تبدیل کرتا ہے، دن ہے اور رات ہے، پھر رات ہے پھر دن ہے، ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، ان نفی ذالک لعبرت لاولی الابصار، وہی باتیں جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ آیات اور نشانیاں ہیں جو اس کائنات میں ہر چہار طرف موجود ہیں، اور اس میں یقیناً بہت ہی سمجھنے کی اور نصیحت کی باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہوش مند ہیں، ابصار بصیرت والے، واللہ خلق کل دابت مما، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ذی نفس جس کے اندر جان ہے اسے پیدا کیا ہے پانی سے، اگر یہ دابا کہتے ہیں چوپایوں کو، لیکن انسان بھی اس میں شامل ہے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو جتنے بھی اللہ نے چوپائے بنائے مخلوقات ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، جو ہمارے یہاں ریپٹائلز کہلاتے ہیں، چھپکلی ہے، یہ سانپ ہے، جو پیٹ کے بل جو ہے وہ لیزرڈز ہیں، وہ تمام رینگ کے جاتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور کچھ ایسے بھی ہیں حیوانات، انہیں حیوانات میں انسان بھی شامل ہے کہ تو اپنے دو پیروں کے اوپر، رجلین، دو پیروں کے اوپر چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو چار ٹانگوں کے اوپر چلنے والے ہیں، جس میں تمام ہمارے وہ آ جائیں گے جنہیں ہم ڈھول ڈنگر کہتے ہیں، جس سے دودھ آپ حاصل کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں، اسی طرح اونٹ، یخلق اللہ ما یشاء، یہ اللہ کی تخلیق ہے، جو چاہا اس نے پیدا کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، لقد انزلنا آیات مبینات، اور ہم نے یہ بہت ہی روشن آیات ہم نے نازل کی ہیں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف جو ہے اسے راہ یاب کرتا ہے، ویقولون آمنا باللہ وبالرسول، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، واطعنا، اور ہم نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی، ثم یتولى فریق منہم، اب یہاں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مدنی سورت ہے، مکی سورتوں میں کہیں منافقت کا ذکر نہیں، وہاں تو معاملہ ہے جو توحید کا ہے، ایمان بالآخرت کا ہے، یا پہلے انبیاء اور رسولوں کے حالات و واقعات ہیں، یہاں منافق کا ذکر شروع ہو گیا، ثم یتولى فریق منہم من بعد ذالک، ایمان تو لائے، زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنے رخ کو پھیر لیتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، یہ حقیقتا مومن نہیں ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ ان سے اپنے مقدمات کا فیصلہ کرائیں، اے منافقین مدینہ کا ایک شعار یہ تھا کہ اپنے مقدمات لے کر جاتے تھے یہودیوں کی عدالت میں، اس لیے کہ ان کا بڑا گٹھ جوڑ تھا، یہ بھی روپے پیسے والے تھے منافقین بھی، اور یہودیوں کے پاس بھی بڑی دولت تھی، اور ان کی ہمدردیاں بھی تھیں، بڑی دلی محبتیں بھی تھیں، تو چاہتے یہ تھے، اس لیے خود چونکہ وہ اس کے حق کے اوپر نہیں ہوتے تھے، لہذا اپنی پسند کا فیصلہ جو ہے اس یہودی جو بھی رحمان ہوگا یا جو ان کے عالم ہوگا، جو بھی ان کی عدالتیں ہوتی ہیں، تو زمانے میں کوئی موجود تھی، قرآن حکیم کی آیات گواہ ہیں اس پر، کہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا جو یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت کون ہے، یہی یہودیوں کی عدالتیں وہاں موجود تھیں، اذا فریق منہم معرضون واذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اور جب انہیں پکارا جاتا ہے کہ جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اپنے مقدمات کے فیصلے کے لیے، اذا فریق منہم معرضون، تو انہیں منافقین میں سے ایک گروہ ہوتا ہے کہ جو اعراض کرتا ہے، وان یکن لہم الحق، اور اگر یہ انہیں پوری طرح اطمینان ہو کہ ہم حق پر ہیں، یاتوا الیہ مذعنین، تو سر تسلیم خم کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، جب ہوتے ہیں باطل پر، حق پر نہیں ہوتے، اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انصاف ہوگا تو ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا، تو یہودیوں کے علاقے میں چلے جاتے ہیں، افی قلوبہم مرضٌ، کیا ان کے دلوں کے اندر کوئی مرض پیدا ہو چکا، ام ارتابوا، یہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ کہ انہیں یہ اندیشہ ہے کہ ان اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کریں گے، یا اس کے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ان کا پردہ چاک کر دیں گے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، قولی طور پر تو یہ ایمان لائیں لیکن دل کے یقین والا ایمان نہیں ہے. بل اولئک هم الظالمون, بلکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله, یقیناً وہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے ہیں جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف, لیحکم بینہم, تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے, ان یقولوا سمعنا واطعنا, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ حضور کے ہاں سے انصاف ہی ملے گا. اور انصاف میں اگر اس شخص کا جس نے مقدمہ کیا ہے یا پیش کیا ہے اپنے معاملے کو, اس کا نقصان بھی ہو رہا ہو تو وہ صحیح ہے. سمعنا واطعنا, جو آپ نے فیصلے کہ ہم نے اس کو مانا اور اس کو سنا, وہ اولئک هم المفلحون, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. ومن يطع الله ورسوله, اور جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کارمند رہے گا, ويخشى الله, اور اللہ کا خوف اس کے اندر موجود ہوگا, ويتقي, اور اسی سے ڈرے گا, فاولئک هم الفائزون, تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. نکاح کے موقع پر جو ایک آیت پڑھی جاتی ہے, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما, جو شخص بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی, تو اصل کامیابی, سب سے بڑی کامیابی تو اسی کے حصے میں آنے والی ہے. اس کامیابی کا تعلق ہماری مرنے کے بعد کی زندگی سے ہے, آخرت کی زندگی سے. اس دنیا میں بھی اللہ نے فرمایا, گارنٹی دی ہے, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی لازمن سربلند رہو گے اگر واقعتاً ایمان والے, واقعتاً ایمان والے, حقیقی ایمان تمہارے اندر موجود ہو, تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تمہیں کامیابیاں اور سربلندی عطا فرمائے گا. واقسم باللہ جہد ایمانہم, وہ پورے زور و شور سے قسمیں کھاتے ہیں, لئن امرتہم لیخرجن, کہ اے نبی اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو یہ لازمن آپ کے ساتھ نکلیں گے, لڑائی کے لیے, جہاد کے لیے, قتال کے لیے. قل لا تقسموا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ, اس لیے کہ جیسا کہ ہم نے سورہ توبہ میں پڑھ لیا تھا, آتے تھے آپ کے پاس جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں, بہانے تراش رہے ہیں, اور حضور ان کو حد ایک کو اجازت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے تمہاری یہ مجبوری, تمہاری یہ مجبوری, لیکن اگر آپ کسی کو اجازت نہ دیتے تو جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا. لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت تھی, ان کی دل کی نرمی تھی کہ ہر ایک کو اجازت دیتے تھے. اور قرآن حکیم میں کہا گیا, عفو اللہ عنک لما اذنت لہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیے, آپ کے رحم دلی کا جو ہے ایک معاملہ تھا کہ آپ نے ان میں سے ہر شخص کی معذرت کو قبول کر لیا, بلکہ ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی. طاعت معروفہ, قل لا تقسموا, قسمیں نہ کھاؤ, بلکہ سیدھی سادھی طاعت معروفہ, معروف طریقے سے تم اطاعت کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے تمام اعمال سے جو تم کرتے ہو. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, پھر دیکھیے اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول. منافقین کے لیے سب سے بھاری شے جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی, قرآن میں جو حکم ہے اللہ کا ہم مانیں گے, لیکن قرآن ہی تو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اس کو ماننے کو تیار نہیں. شخصی اطاعت جو تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ان کے لیے بڑی بھاری تھی. قل اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اے نبی کہہ دیجئے, ان سے کہیے کہ فرما برداری اختیار کرو, اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, لیکن اگر تم نے روگردانی کی, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَا, تو ہمارے رسول کے ذمے تو وہی ہے جو اس کا کام اللہ نے اس کے ذمے لگایا, جو بوجھ اس پر ڈالا اس پیغام کو پہنچا دینا. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, لیکن تم نے فرما برداری کا اقرار کرنے کے باوجود جو نافرمانی کی ہے تو اس کا وبال تمہارے ہی اوپر پڑے گا. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو رستے پر آ جاؤ گے, ہدایت پر آ جاؤ گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, اور ہمارے رسول کے ذمے تو سوائے کھول کھول کر پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری ہم نے نہیں ڈالی, ہم نے اپنے رسول کو یہ اختیار نہیں دیا. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, وما انت علیہم بمسیطر, ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا, ہم نے آپ کے اوپر جو ہے ان کے اوپر کوئی چوکی دار مقرر نہیں کیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ انہیں اس زمین میں لازماً حکومت عطا فرمائے گا. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے, لیکن اس کے لیے جو کسوٹی ہے وہ ضروری ہے, ایمان دل کے یقین والا ہو, جو ہماری شخصیت اور کردار کے اندر رچ بس گیا ہو اور ہمارے اعمال اور ہمارے افعال جو ہیں اس کے سب سے بڑے مظہر ہوں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ لازماً انہیں زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا, كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے استخلاف اور حکومت دی تھی ان سے پہلے لوگوں کو. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور لازماً اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا, تمکن عطا فرمائے گا ان کو اس دین کو جس سے وہ پوری طرح راضی ہیں. یہ دیا وہ دین تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا, اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ, جو پوری زندگی سے بحث کرتا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے حالات میں تبدیلی پیدا کر دے گا، اگر پہلے حالت خوف میں تھے تو اب حالت امن میں آ جائیں گے. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، شرط یہ ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت اور بندگی کریں گے، میری ہی اطاعت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یا اللہ کی بندگی اور اطاعت کے اوپر کاربند ہو جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. سب سے پہلے تو انسان کی جو ہے مسابقہ پیش آتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، زور لگاتا ہے خلاف ورزی کرو اللہ کے حکم کی، معصیت کی ترغیب دے رہا ہے. ومن کفر بعد ذلك، اور جو شخص بھی اس کے باوجود ناشکری، یہاں کفر جو ہے جس نے ناشکری کی، اللہ کا اتنا پختہ وعدہ ہے کہ وہ لازماً تمہیں حکومت اور استخلاف عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ کہ صرف اسی کی بندگی اختیار کرو، اور اگر وہ بندگی اختیار نہیں کر رہے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ناشکری کر رہے ہو، کفران نعمت کر رہے ہو. ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، تو پھر یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو فاسق ہیں. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرو. واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور اطاعت کرو رسول کی، اسی کا نتیجہ نکلے گا کہ تم پر پھر رحم کیا جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سورہ آل عمران آیت نمبر 21. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یا آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ بھی کو جو ہے تم سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ فاتبعونی، حضور کا اتباع لازم ہے، اور اتباع ان دونوں چیزوں میں ہے، اطاعت بھی اور محبت بھی. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، مت گمان کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ زمین میں اللہ کی پکڑ سے بھاگ جائیں گے، اللہ ان کے اوپر جو ہے کوئی داروگیر نہیں کر سکے گا، اللہ کو عاجز کر دیں گے. مأواهم النار، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ، ولبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.